بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 دسمبر 2015 مسجد جامع القرآن قرآن کریمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ نوح کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورة نوح کا یہ دوسرا رکوع ہے, ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے. اس سورہ مبارکہ کے دو ہی رکوع ہیں. پہلے رکوع کا مطالعہ ہم پچھلی مرتبہ الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں. آج مطالعہ کرنا ہے اب دوسرے رکوع کا. حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت, قرآن مجید میں ان کا ذکر بار بار ہے, تکرار ہے, اور ان کی قوم کا ذکر بھی اور اس پر جو عذاب آیا اس کی تفصیلات بھی کئی مواقع پر بڑی تفصیل سے آئی. میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ قرآن مجید کی بعض صورتوں کے نام جو ہیں وہ انبیاء اور رسولوں کے ناموں پر ہیں. اس میں بہت سے نام ہیں, اس میں حضرت ہود بھی ہیں, حضرت یونس بھی ہیں. میں نے وہ پوری فہرست دی تھی, لیکن ایک نام رہ گیا تھا اس دن, اس کی میں تلافی کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام. یہ بھی اللہ کے نبی تھے, اور ان پر تو ایک سورت ہے اور بڑی مفصل ہے. اسے قرآن نے احسن القصص قرار دیا ہے. اس قصے کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے, اور یقیناً قصے کے اندر سبق آموزی کے بہت سارے پہلو ہیں, لیکن اپنے جگہ وہ قصہ بھی بہت دلچسپ. احسن القصص بہت خوبصورت, بہت ہی عمدہ, اور بیان کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے ظاہر ہے کہ وہ جو وہ بیان کرے تو کوئی اور اس کے آس پاس بھی نہیں جا سکتا. تو وہ سورہ یوسف, اور مسلمانوں کو بھی اس سورت کے ساتھ ایک بڑی نسبت ہے اور بڑی انسیت بھی ہے, بڑی محبت بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک سورت جو مکمل پہلی آیت سے آخری آیت تک ایک ہی رسول کے واقعے پر مشتمل ہے, وہ یہ سورہ نوح ہے. سورہ یوسف طویل سورت ہے, 12 رکوع ہیں اس کے. 11 رکوع میں حضرت یوسف کا ذکر ہے, اور 12 رکوع میں پھر وہ عمومی مضامین ہیں شرک کے حوالے سے, توحید کے حوالے سے. لیکن یہ سورت پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک حضرت نوح علیہ السلام ہی کے ذکر پر مشتمل ہے. یہ ایک بالکل یونیک معاملہ ہے. حضرت نوح کا ذکر قرآن مجید میں آپ کا نام 43 مرتبہ 43 ٹائمز آیا ہے, اور تفصیلی واقعات آپ کے اور آپ کے قوم کے جو ہیں وہ سورہ اعراف میں ہیں ایک رکوع میں, سورہ ہود میں دو مکمل رکوع ہیں تفصیلی, سورہ مومنون میں ایک پورا رکوع ہے, سورہ شعراء میں ایک پورا رکوع ہے. اس کے علاوہ کچھ احوال اور واقعات حضرت نوح سے متعلق اور ان کی قوم سے متعلق سورہ انبیاء میں بھی ہیں, سورہ عنکبوت میں بھی ہیں, سورہ قمر میں بھی ہیں, سورہ صافات میں بھی. یہ کچھ فگرز تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ حضرت آدم کے بعد, کچھ نبی اور بیچ میں ہیں اس کے بعد پہلے رسول جو اللہ نے بھیجے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام, اور یہ وہ واحد رسول ہیں جن کا زمانہ اس اعتبار سے کہ انہوں نے اپنی قوم میں کتنا عرصہ گزارا یا وہ کتنے سال رہے یا کتنے سال دعوت کا کام کیا تعین کے ساتھ, صرف انہی کے بارے میں قرآن مجید میں آیا, اور وہ ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا, کہ وہ رہے اپنی قوم میں 1000 برس سوائے 50 سالوں کے. اس میں ایک رائے تو یہ ہے کہ 950 برس ان کی عمر تھی, اور عام طور پر نبوت اور رسالت جو ملتی عطا ہوتی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوتی, تو اس اعتبار سے بھی 900 برس سے اوپر انہوں نے دعوت کا کام کیا. اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ 950 جو برس ہیں یہ دعوت کے ہیں, عمر کا ذکر نہیں ہے, بلکہ قوم میں انہوں نے جو وقت گزارا اور اپنی ذمہ داری کے حوالے سے. بہرحال اس سے کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوتا, لیکن یہ بات ہے کہ 950 سال کی ایک فگر وہاں قرآن مجید نے دی ہے. اور ایک ضمنی بات میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں, اسی حوالے سے علمی بات ہے لیکن دلچسپی کی ہوگی, تورات میں رسولوں اور نبیوں کی عمروں کا بھی ذکر ہے, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تورات کی ایک ورڈکٹ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس ہے آج بھی, اور ایک ورڈکٹ میں وہ 1000 سال سے بھی کچھ اوپر لے جاتے ہیں. بہرحال قرآن نے کسی اور نبی اور رسول کی عمر کا تعین نہیں کیا, لیکن اسی میں ایک رہنمائی مل گئی کہ ایسی چیزیں جو تورات میں آئی ہیں وہ بہت حد تک وہ صحیح ہیں, ان میں تحریف نہیں ہوئی. تحریف تو انہوں نے وہاں کی ہے جان بوجھ کر جہاں جو احکام انہیں پسند نہیں تھے, اور یا انہوں نے تحریف کی ہے انبیاء اور رسولوں کے کردار کو داغدار کرنے کی, تاکہ ہماری جو غلط روی ہے اور ہماری بد کرداری جو ہے وہ کھلے نہیں لوگوں کو کہ بھئی یہ تو انبیاء بھی ایسے کام کرتے رہے, معاذ اللہ معاذ اللہ, گناہ کبیرہ کا ارتکاب وہ بھی کرتے رہے, معاذ اللہ. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں تورات میں وہ تو میں زبان پہ نہیں لا سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو انہوں نے کی ہیں اس کے اندر تحریفات کی ہیں, اس کے اندر سے کچھ چیزیں نکالی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کو کھرچ کھرچ کے نکالا ہے, لیکن بعض چیزیں جو ہیں وہ چلی آ رہی ہیں, اور قرآن نے پھر اپنی یہاں پر تفصیل بیان نہیں کی کہ بقیہ رسولوں کی عمر کتنی تھی, گویا کہ تورات میں جو بتائی گئی ہے وہ صحیح ہے آلموسٹ. اور یہاں ایک اور چیز بھی عجیب سی محسوس ہوتی ہے جب تورات کی ہم اس جس پر ڈالتے ہیں نظر ڈالتے ہیں, کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تک جو انبیاء اور رسول تھے ان کی عمریں اسی لیول کی تھیں, اور تمام لوگوں کی 1000 برس 900 برس, اور طوفان نوح کے بعد کے جو نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہے وہ ایک دم ایک نیچے بریک آیا ہے, اور اب جو ہے وہ 400 اور 450 برس کے رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی عمر اتنی ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے آ کر 100 پلس پر آ گیا صرف معاملہ. تو یہ اب ایک عجیب فینومینا ہے, لیکن ہم اس کی تردید اس لیے نہیں کر سکتے کہ قرآن نے جب واضح طور پر کہہ دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس تھی تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کیا ہی نہیں جا سکتا. اس دور میں یہ عمریں تھیں. اب یہ فزیولوجی کے ماہرین کا کام ہے کہ وہ جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیسا کیا معاملہ تھا اور نو انسانی کے ساتھ کیا گزری کہ ایک دم بریک آیا ہے. طوفان نوح کے بعد ایک بہت بڑا جو ہے وہ جھٹکا آیا اور اس کے بعد جو ہے عمر 400 450 اس رینج میں آ گئی, اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر جو بریک آیا تو اس کے بعد جو ہے عمریں ہیں وہ 100 150 اس کے رینج میں آ گئی. بہرحال یہ ایک اسٹڈی تھی جو میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا حوالے سے ایک دلچسپی کا سامان تھا جو سامنے رکھ دیا, کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے یہ تفصیلات وہاں موجود ہیں. اب آئیے کہ جو رکوع ہمارا آج کا اس وقت بیان کا موضوع ہے اسی کی طرف آتے ہیں. فرمایا قال نوح رب انہم عصونی. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی, اے میرے رب میری اس قوم نے میری نافرمانی کی ہے, میری بات ماننے سے انکاری ہے, جو دعوت میں دے رہا ہوں اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس سے پہلے رکوع میں تفصیل سے آیا کہ کیسے کیسے میں نے ان کو دعوت دی ہے, ان کو مجمع میں بھی خطاب کیا, ان سے ایک ایک الگ الگ بھی بات کی ہے, علل اعلان بھی کی ہے, کان میں آ کر سرگوشی کے انداز میں بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے, کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا. اور ظاہر بات ہے اگر 950 برس یہ کام کیا ہے تو وہ کتنا طویل عرصہ ہے اور کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا ہوگا اس دوران. لیکن اس کے باوجود میں جتنی دعوت دیتا ہوں ان کے اندر انکار اور ضد بڑھتی چلی جا رہی. تو اتمام حجت کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جب آخری درجے میں اتمام حجت ہو جائے تو اب چونکہ یہ پہلے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہاں سے اس کا ایک آغاز ہو رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ رسول کی قوم کو جس میں رسول نے ساری زندگی دعوت کا کام کیا ہو اور سمجھایا ہو اور ان تک حق ادا ہو گیا ابلاغ کا, تبلیغ کا, دعوت کا, اور پھر بھی وہ انکار کر رہے ہیں, ضد پر اڑے رہے, تو دنیا میں ان پر اللہ تعالیٰ عذاب ہلاکت بھیج دیتا ہے. پھر اس قوم کو دنیا میں معاف نہیں کیا جاتا, اس لیے کہ رسول اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے اور رسول معصوم عن الخطا بھی ہے. پوری قوم نے دیکھا ہے ان کی زندگی جو ہے بچپن سے لے کر اور یہ آخری دم تک وہ بے داغ ہے, ان کا دامن کردار ہر اعتبار سے, اور وہ قوم کے اخلاق کے حوالے سے اعلیٰ ترین فرد ہیں. اس سب کے باوجود پھر قوم ان کی بات نہ مانے, اور جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ انسان کے اپنے اندر فطرت کی آواز بھی ہے, حق ہے, اندر سے قائل بھی ہو جاتے ہیں لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اڑے ہوئے. لہذا ان کے لیے دنیا میں بھی کوئی رعایت نہیں. تو وہی بات ہے کہ انہم عصونی, تو ان پر عذاب پھر آیا تھا, اس کے ذکر آگے آئے گا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام اب بیزار ہو کر قوم سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اب تو ان کو تو آخری انجام تک پہنچا ہی دے. تو انہم عصونی, انہوں نے میری بات نہیں مانی. اس کے برس کیا کیا انہوں نے, وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. انہوں نے اتباع کیا ہے قوم نے ایسے لوگوں کا کہ پروردگار جنہیں تو نے اولاد سے بھی نوازا, مال اور مال بھی عطا کیا, دنیا میں صاحب حیثیت ہیں, لیکن ان لوگوں کو ان کے مال اور ان کی اولاد نے ان کی نقصان اور خسارے ہی میں اضافہ کیا. یہاں مراد یہ ہے کہ سرداران قوم, سرمایہ دار طبقہ, اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ دین آ گیا تو پھر تو سب کے لیے عدل و انصاف ہوگا, اور ہم جو ڈھیروں اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور سارے اسباب کے اوپر جو ہے ہم خزانے کا سام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے, یہ تو پھر نہیں رہے گا. اللہ کا دین جب قائم ہوگا, نظام عدل اجتماعی قائم ہوگا, تو پھر تو سب کو حصہ ملے گا, پھر ہماری یہ اجارہ داری ختم ہوگی, ہماری یہ مراعات ختم ہوگی. اور وہ سردار جنہیں اللہ نے دنیا میں مال دی ہے، اولاد دی ہے، دنیا میں سارے عزت کے جو بھی چیزیں پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ سب عطا کیے ہیں، گویا وہ اولاد اور ان کا مال وہی رکاوٹ بن گیا قبول حق میں. اس مال کی محبت میں مبتلا ہو کر اب وہ نبی کی بات بھی نہیں مان رہے اور قوم کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ سردار بھی وہی ہیں، لیڈر بھی وہی ہیں، اور قوم جو ہے وہ سرداروں کی بات مانتی ہے، ان کے پیچھے چلتی ہے، ان کے نعرے لگاتی ہے، بعد میں روتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس سے پہلے تو ہم کرتے ہیں. جو ورکر ہوتے ہیں، کارکن ہوتے ہیں، وہ تو ان کی جان بھی چلی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے تو اپنا گویا کہ حق ادا کیا ہے، نقصان بھی اٹھانا پڑے تو وہ فخر کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے یہ کچھ نقصان جھیلے، یہ کچھ برداشت کیا ہے. ایک عوام کی مینٹلٹی ہے اور ایک سرداران کی اور لیڈروں کی مینٹلٹی ہے. ان لیڈروں نے جنہیں پروردگار تو نے مال بھی دیا، اولاد بھی دی، دنیا کی نعمتیں دی، لیکن یہی نعمتیں ان کے لیے نقصان کا باعث بن گئی ہیں. انہوں نے خود بھی اپنی عاقبت برباد کی اور اپنی قوم کی بھی عاقبت برباد کی. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے، قوم نے اور ان کے سرداروں نے مکر اور فریب اور چالیں چلی ہیں اور بڑے بڑے مکر کیے انہوں نے، یعنی حضرت نوح کو ناکام بنانے کے لیے، ان کی دعوت کو غیر مؤثر بنانے کے لیے، اپنی قوم کو جو ہے ورغلانے کے حوالے سے انتہا کر دی، بڑی بڑی چالیں، بڑی بڑی تدبیریں. آج بھی ہمارے ہاں مسلمان ہیں کہنے کو، لیکن سیکولر سوچ ہے. سیکولر سوچ کا مطلب ہے کہ اسلام کو بحیثیت نظام زندگی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نظام عدل اجتماعی جو اسلام نے دیا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کس کس طریقے سے اس نظام کے رستے کی رکاوٹ بنے ہوئے. اب یہاں تک کہا جا رہا ہے سود کو تو نہیں ختم کر سکتے، علماء ہی جو ہیں کچھ گنجائش پیدا کر دیں، اور پلی لی جا رہی ہے کس کی؟ غریب طبقات کی. بھائی اللہ کے بندو، تم اللہ کے دین کو نافذ کرو تو سب کو ان کا حق مل جائے گا. پھر صرف وہی وہ نہیں ہے کہ جو ہاؤس بلڈنگ فائنانس والے مسئلہ، اس سے مکان کے مسئلہ ہی نہیں ہے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اس سود کو جائز قرار دے دیں. تو بہرحال یہ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ یہ طبقات ہوتی اور قوم ان کے پیچھے چلتی ہے اندھی بہری ہو کر، اور یہ اس وقت بھی ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے الا ماشاء اللہ. وقالوا لا تذرن آلہتکم، اور اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ قوم کو ورغلایا اور قوم سے کہا، تاکیدن یہ کہا کہ دیکھنا اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا. اور ہم نے کس کو معبود بنایا ہے؟ جمہوری نظام، سیاسی نظام جو ہم نے اختیار کر لیا، جو وہ وہاں سے آیا ہے، مغرب سے درامہ شدہ. ہماری بھی اعلی عدلیہ یہ کہہ رہی ہے، یہ ہیں سب سے اہم چیزیں ہمارے دستور کی، جمہوریت، پارلیمانی نظام، یہ ہیں بڑے بڑے بت، ان کو مت چھوڑنا. تو قوم نے یہ کہا تھا، دیکھو اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا. لا تذرن آلہتکم، قائم رہو ان پر، جمے رہو. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوس ویعوق ونسرا، اور مت چھوڑنا ود کو اور سواع کو اور یغوس کو اور یعوق کو اور نصر کو. یہ ان کے بت تھے، بتوں کے نام تھے. یہ جو ہم بت پرستی کر رہے ہیں اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور یہ مشرکانہ نظام ہے، اس نظام کو مضبوطی سے تھامو، ان سے وفاداری، اس نظام سے وفاداری اختیار کرو، اس باطل نظام سے. میں نے وہی عرض کیا نا کہ آج کے ود اور یہ سوا وغیرہ کیا ہے؟ یہ جمہوری نظام جو ہمیں ملا ہوا ہے، جو مغرب سے درآمد شدہ ہے، جس میں اصل میں حکمرانی کس کی ہوتی ہے؟ عوام کی ہوتی ہے، اللہ کی نہیں ہوتی، عوامی نمائندوں کی. لیکن بے وقوف بنا کر عوام کو اور ایک خاص سرمایہ دار طبقہ اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی مرضی کے بناتا ہے قوانین. یہ ہے بڑے بڑے بت. اس نظام میں بت شکنی اس بتوں کے اس نظام کو مت چھیڑو, سنبھال کے رکھو. نظام میں کوہنا کے پاس بانو, یہ معرض انقلاب میں ہے. اسلامی نظام نہ آ جائے, خلافت 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 کا لفظ ہی جو اس کو گالی بنا دو. اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ ہے جو نفسیات ہوتی ہے اور اس پر چل رہے ہوتے ہیں قوم کے لیڈر, وہ یہی اس کو سکھاتے ہیں قوم کو, اور قوم بھی خواہشات کے وہ پجاری ہوتے ہیں, اندھے بہرے ہو کر انہی کے پیچھے چل رہے ہیں. وقد اضلوا کثیرا, اور انہوں نے گمراہ کیا ہے بہت سو کو. یہ بتوں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو ان کے لیڈر ہیں. ولا تزد الظالمین الا ضلالا, اور اے ہمارے رب, اے میرے رب, ان ظالموں کے حوالے سے اب اضافہ نہ فرمانا سوائے ان کی گمراہی کے. یہ ہوتی ہے بیزاری کی انتہا. اتنا سمجھایا اتنا سمجھایا, اور ظاہر بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تو اس کی آخری مثال قائم کر دی ہے. 950 برس تک اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو توفیق نہ ملے ہدایت کی, اب ان کے اندر اگر کوئی اضافہ ہونا ہے تو گمراہی کا اضافہ ہو, یہ جہنم میں بھی جائیں اور دنیا میں بھی اللہ کا عذاب کا مزہ چکھیں. اب یہ نبی اور رسول کہہ رہا ہے جسے اپنی قوم سے انتہائی محبت ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے بیزاری کا, اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے. اور قوم نے ثابت کر دیا کہ وہ ہے بھی اسی کے مستحق, تب یہ بد دعا ان کی زبان سے نکل رہی ہے کہ ان کے اب اندر اضافہ نہ ہو مگر مزید گمراہی کا اور دین دوری کا. مما خطیاتہم اغرقوا, اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کی پاداش میں وہ غرق کر دیے گئے, یعنی پوری قوم سیلاب میں غرق کر دی گئی, سب کے سب ڈوب کر ہلاک ہوئے. فَأُدْخِلُوا نَارًا, اور پھر داخل ہو گئے وہ جہنم میں. ایک چیز تو وہ ہے جو عالم واقعہ میں ہو چکی ہے, سیلاب کا عذاب آیا اور سب کے سب غرق ہو گئے, اس میں کوئی شک نہیں. اس کی تفصیل بھی سورہ ہود میں بڑی تفصیل ہے, سورہ مومنون میں بھی بڑی تفصیل آئی ہے کہ کیسے وہ سیلاب آیا تھا اور کیسے اللہ نے عذاب ان پہ مسلط کیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک کشتی بناؤ. جب فیصلہ ہو گیا کہ قوم پر عذاب آنا ہے, اللہ کی طرف سے آخری فیصلہ آ گیا اور حکم ہوا کہ ایک کشتی بناؤ. اب بات عجیب سی تھی, خشکی کا علاقہ ہے, سمندر آس پاس نہیں ہے, اور کوئی شخص کشتی بنا رہا ہے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم پر کشتی بنانا شروع کر دی. اب قوم کے سردار اور اس قسم کے شرارتی لوگ گزر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں. اس بوڑھے کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو گیا, سٹیا گیا ہے. اب یہ کشتی بنا رہا ہے, خشکی کے اوپر کشتی چلائے گا. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جواب بھی دیا گیا, یا زبان سے کہا ہو یا ذہن میں آیا ہو, کہ اگر تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو, میرا مذاق اڑا رہے ہو, تو ابھی وقت آنے والا ہے کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو, پھر دنیا تم پر ہنسے گی. تو بہرحال وہ کشتی بن رہی تھی, اور پھر حکم ہوا کہ اس کے اندر جو بھی اہل ایمان ہیں, 950 برس کی دعوت کے نتیجے میں ایمان لانے والے کتنے تھے. قرآن نے ایک تو تبصرہ کیا, وما آمن معہ الا قلیل, انتہائی قلیل, معدود چند. ایک زیادہ سے زیادہ کی بھی جو روایت آئی ہے اور بعض مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے, وہ 80 افراد کے بارے میں آتا ہے. پوری قوم میں سے 80 افراد تھے ان کی اولاد سمیت, لیکن ان کی اولاد میں سے بھی ایک جو ہے وہ صاحب ایمان نہیں تھا. چنانچہ سورہ ہود میں بھی اس کا بھی تفصیل سے ذکر ہے, جس پر حضرت اب اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں, رسول ہیں, اولوالعزم من الرسل, اور صاف نظر آ رہا ہے کہ بیٹا تو عذاب کے منہ میں جا رہا ہے، روک بھی رہے ہیں اسے. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، یعنی ایمان لاؤ اور ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں میں سے مت بنو. ولا تکن مع الکافرین، کفر کرنے والوں میں سے مت بننا. لیکن وہ بیٹا اس پر اڑا رہا اور نگاہوں کے سامنے وہ بھی غرق ہوا. تو جو اہل ایمان تھے وہ کشتی میں سوار کر لیے گئے، اور جتنے بھی کہا گیا کہ جو بھی جانور پرندے ہیں، پرندے اور مویشی ہیں، ان کا ایک ایک جوڑا جو ہے اپنی اس کشتی میں سوار کر لو. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک بنی نوع آدم کی وہی کل آبادی تھی جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم آباد تھی، پورے کرے ارضی پر وہی انسانی آبادی تھی واحد. لہذا ان کو بھی کہا گیا ان کو سب کو سوار کر لو. اور پھر وفارت النور، پھر اللہ کا عذاب کی شکل میں آیا کہ تنور جو ہے ابل پڑے، یعنی زمین سے جو ہے وہ چشمے ابل پڑے ہیں ایک دم، اور اوپر سے موسلا دھار بارش. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، یعنی یہ دو پانی جو مل گئے، فالتقى الماء على امر قد قدر، پانی جو ہے وہ اس نے مل کر ایک اللہ تعالی کی تقدیر کو مکمل کیا، نیچے سے بھی پانی ابل رہا ہے، اوپر سے بھی چھاجوں میل برس رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک سلاب. اب وہ کشتی میں جو سوار تھے وہ صرف بچ گئے، اور باقی پوری قوم جو ہے ڈوب کر ہلاک ہوئی، جن میں ان کا بیٹا بھی شامل تھا، جس پر تھوڑی سی فریاد بھی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جواب بھی ذرا سختی کا آیا تھا، فوراً استغفار بھی کی. پروردگار تیرا تو وعدہ تھا کہ میرے اہل کو بھی تو بچا لے گا، اور میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے تھا. ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، اہل میں سے تو تھا ایک اعتبار سے، نسلی اعتبار سے تو اہل میں سے تھا، لیکن نسل پر مقدم ہے اب یہ نظریہ اور یہ ایمان، اس اعتبار سے تمہارے اہل میں سے نہیں تھا. چنانچہ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، یہاں تک الفاظ آئے کہ نوح یہ جو بات تم نے کی ہے تو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ نادانوں میں سے مت بننا. باپ کی محبت، باپ کے دل میں جو اولاد کے لیے محبت اور شفقت ہوتی ہے وہ فطری ہے، طبعی ہے. لیکن وہ بیٹا بھی غرق ہوا، اور فوراً حضرت نوح کو احساس ہو گیا اور انہوں نے استغفار کیا، فوراً استغفار کیا. تو بہرحال یہ تھا وہ جو عذاب ان پر آیا، اور ایک بھی متنفس نہیں بچا کافروں میں سے، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی، سب غرق کر دیے گئے. اور پھر وہ کشتی جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد وہ پانی جو ہے تھما ہے، آسمان سے بارش رکی ہے، اور پھر اس جودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی. اور اب گویا کہ پھر اثر نو انسانیت کا قافلہ جو ہے اس نے اثر نو ایک نیا سفر شروع کیا ہے. اب یہی لوگ تھے حضرت نو کے ساتھ جو چند افراد تھے، یہاں سے پھر قافلہ انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے. اسی لیے حضرت نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ اس وقت جو بھی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اب جو نسل آگے چلی وہ حضرت نو کی اولاد سے ہی چلی ہے. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ واقعی گنتی کے چند افراد تھے. اب ساری کی ساری نوع انسانی اس وقت جو ہے وہ حضرت نوح کی اولاد ہے، اولا حضرت آدم کی، اور حضرت آدم کی اولاد میں سے اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام. تو یہ ہے اس وقت جو صورت حال. یہاں فرمایا کہ مما خطیاتہم اغرقوا، ان کے ان گناہوں کی پاداش میں، اور جو انہوں نے رسول کے ساتھ کیا معاملہ، ہم نے ان کو غرق کر دیا قوم کو. فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور پھر ہم نے داخل کر دیا انہیں جہنم میں. اگرچہ جہنم میں بالفعل داخلہ نہیں ہوا، لیکن یہ اتنا یقینی اور حتمی ہے کہ اب اگلا سٹیپ جہنم ہے ان کے لیے، گویا داخل کر دیے گئے. یہ ہیں دو سزائیں جو ملتی ہیں اس قوم کو کہ جو اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی ایک سزا، باقی سب کے لیے جو اللہ کے دین کا انکار کریں اور اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے آخرت کی سزا تو ہے ہی ہے، وہ جہنم تو ہے ہی ہے، لیکن ایک یہ اضافی سزا ہے. اور چنانچہ اس کے بعد جتنے بھی رسول آئے ہیں، رسولوں نے ساری زندگی دعوت دی اور جب قوم جو ہے وہ نہیں مانی اور رسولوں کو مارنے پر اور قتل کرنے پر تل گئی، تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو ہلاک کیا. قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، کسی ایک کو بھی بستہ نہیں چھوڑا. یہ رسولوں کا خاص معاملہ، آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. سب سے پہلی قوم جو اس طریقے سے ہلاک کی گئی ہے وہ قوم نوح. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، تو اللہ کے مقابلے میں انہوں نے نہیں پایا کسی کو بھی اپنا مددگار. جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا تو اب کون اسے ٹال سکتا ہے، اس فیصلے کو کون بچ سکتا ہے اس عذاب سے؟ کوئی انسانی تدبیر پھر جو ہے وہ کارگر ہو ہی نہیں سکتی. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. حضرت نوح کی اب یہ دعا بھی آ رہی ہے جس کے جو اس عذاب کے پس منظر میں تھی، یا نوح نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب اس زمین پر کافروں کا کوئی ایک گھر بھی بستہ نہ چھوڑنا. ان کے دل سے یہ پکار نکلی تھی کہ اب ان میں سے ایک بھی متنفس باقی نہ رہے. انہم ان تذرهم یضلوا عبادک، اس لیے کہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، موقع اور دے دیا، تو یہ تو تیرے بندوں کو گمراہ ہی کرتے رہیں گے، پھر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا یہاں. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ نہیں جنیں گے مگر فاجروں کو اور کافروں کو، ناشکروں کو. یعنی اگلی نسل میں ان کی اولاد میں بھی لگتا ہے کہ ان کا تو بیج مارا جا چکا ہے، اب ان کی آئندہ نسل میں بھی کسی خیر کی توقع مجھے نظر نہیں آ رہی. یہ ہے رسول کی بیزاری اب اپنی اس قوم سے جس کی اصلاح کے لیے اور محبت کے ساتھ اور قوم کی دردمندی میں وہ لگے رہے اللہ کے حکم سے. رب اغفر لی ولی والدی، اے میرے رب مجھے بھی معاف فرما دے اور میرے والدین کو بھی. ولی من دخل بیتی مؤمنا، اور ہر اس شخص کو کہ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان لا کر، صاحب ایمان کی حیثیت سے. یعنی آخر وقت تک موقع تھا کوئی بھی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، عذاب کے واضح آثار آنے سے قبل ایمان لے آئے اور ان کے ساتھ شامل ہو جائے تو بچ جائے گا. تو پروردگار ایسے ہر شخص کو تو معاف فرما کہ جو ایمان لا کر میرے گھر میں داخل ہو. وللمؤمنین والمؤمنات، اور جو بھی صاحب ایمان مرد ہیں اور صاحب ایمان خواتین ہیں ان کو تو معاف فرما اور انہیں بچا لے. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور یہ جو ظالم ہیں ان کے حوالے سے تو اب تو اضافہ نہ فرمانا مگر ان کی بربادی کا. یعنی اب یہ کسی خیر کے مستحق نہیں رہے، کسی نعمت کے مستحق نہیں رہے، سوائے اس کی بربادی اور تباہی ہی جتنی زیادہ سے زیادہ تو کر سکتا ہے اس میں اضافہ فرما. یہ ہے سورہ نوح، یہاں پر مکمل ہوئی. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو نعمت ہمیں عطا ہوئی ہے اسلام کی شکل میں مکمل کامل دین جس کی ہم ناقدری کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس ناقدری سے بچائے، پوری قوم کو بچائے، اور اس عظیم نعمت کو پورے طور پر اپنے ملک میں قائم و نافذ کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. چند باتیں حالات حاضرہ کے حوالے سے ہیں. شام کا معاملہ اگرچہ پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے، وہ گمبھیر سے گمبھیر تک گمبھیرتر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کچھ ایسی عجیب و غریب کھچڑی بن چکی ہے جس کا اینڈ ریزلٹ وہ ہے کہ جو احادیث میں آ چکا ہے اور اس کا بیان موجود ہے تفصیل کے ساتھ، جو سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن اس وقت صورت یہ ہے کہ شام کے 60% حصے پر داعش قابض ہے. کہنے کو وہ رقبے کے اعتبار سے 60% ہے لیکن آبادی کا صرف 16% ہے، اور وسطی شام کے ایک حصے پر نصرہ، جبہۃ النصرہ، نصرہ فرنٹ، اس کا کنٹرول ہے. یہ القاعدہ کا ایک گروہ ہے. ظاہر بات ہے داعش سے الگ ہیں یہ، اور داعش تو اپنے سوا ہر ایک کو کے قتل عام پر تلی ہوئی ہے. اور وسطی شام سے لے کر حلب کے شہر تک وہ جو سیرین فریڈم آرمی ہے اس کا قبضہ ہے، اور اردن کی سرحد کے قریب جو ہے وہ بھی دعا کا علاقہ ان کا، درا کا علاقہ جو ہے ضلع درا، وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے، اور دمشق سے لے کر لازقیہ شہر تک بشار الاسد کی حکومت ہے، یعنی طوائف الملوک کی ہے، کچھ علاقے کے اوپر کچھ لوگ قابض ہیں، کچھ کے اوپر کچھ قابض ہیں۔ یہ تو ایک ہے اس شام کی اندرونی صورتحال، لیکن دوسری طرف وہاں پر جو باہر کی فورسز ہیں وہ پورے طور پر ایکٹیو ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ رشیا تو براہ راست کود پڑا ہے اس جنگ کے اندر، سرکاری فوج اور داعش میں ایک طرف جنگ ہے، اور النصرہ جو القاعدہ کا حصہ ہے وہ بشار کی حکومت کے خلاف برسر پیکار ہے، اور فری سیرین آرمی جو امریکہ کی بنائی ہوئی ہے وہ حکومت سے لڑ رہی ہے، امریکہ جو ہے بشار الاسد کے خلاف بھی جنگ کر رہا ہے، اور بشار الاسد کے دشمن جو ہے داعش ان پر بھی فضائی حملے کر رہا ہے، سعودی عرب باغیوں کی مدد کر رہا ہے، اور ایران بشار الاسد کی حکومت کا دفاع کر رہا ہے۔ یہ ہے عجیب و غریب کھچڑی، جس کا حاصل کیا ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ والد محترم نے رحمہ اللہ 91 کے گلف وار میں ان سارے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ اب تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ مشرق وسطی میں لڑی جائے گی، اس کا میدان یہ ہوگا، اور ساری بڑی قوتیں اب یہاں انوالو ہو رہی ہیں، امریکہ یہاں انوالو ہے، رشیا یہاں انوالو ہے، نیٹو یہاں انوالو ہے، تو عالمگیر جنگ کی تو شکل بن چکی ہے، میدان یہ ہے۔ اب یورپ کے میدانوں میں جنگ نہیں لڑی جائے گی، انہوں نے سبق سیکھ لیا، اب سارا اس کا جو نزلہ گرنا ہے وہ مسلمانوں پر ہے، اور اس کا سبب بھی بالکل ظاہر ہے۔ جو اللہ کا عذاب اور قوموں پر آیا تو جو مسلمان قومیں ہیں جب وہ اللہ کے دین سے بے وفائی اور غداری کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو عذاب دیتا ہے، یہ اس کی سنت ہے، بنی اسرائیل کے اوپر عذاب کے کوڑے برسے تھے۔ تو یہ ساری کھچڑی الٹیمیٹلی اسی طرف جا رہی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ہلاکت ہوگی، بہت بڑے پیمانے پر اس علاقے کے اندر، اور سبب ہمارا ہی اللہ کی دین سے بے وفائی اور غداری ہے اوور آل مسلمان۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں ابھی کچھ موقع ملا ہوا ہے، یہاں پاکستان میں وہ حالات نہیں ہیں جو اب وہاں کے بن چکے ہیں، گویا ہمارے لیے توبہ کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے کسی حد تک، اللہ نے موقع دے رکھا ہے، لیکن اگر ہم نہیں باز آئے تو پھر اس کے بعد باری ہماری ہے۔ یہ بھی پاکستان بھی وہ خطہ ہے جس میں تمام سپر پاور جو ہیں، ورلڈ پاور، سب کے مفادات اس سے وابستہ ہیں، اس کی یہ خاص جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، سب کو معلوم ہے، اور اس کی ایک اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی کہ واحد ملک ہے جو اسلامی ملک جس کے پاس وہ ایٹمک صلاحیت ہے، لہذا اس کو کہیں اگنور نہیں کر سکتا، سب کی نظریں ہم پر گڑی ہوئی ہیں، اور اگر ہم نے اللہ کی مدد حاصل نہ کی تو پھر جو انجام ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ مسلمان تو ہم ہیں زبانی طور پر، حقیقی مسلمان بن جائیں تو اللہ کی مدد آج بھی ہمارے ساتھ آ جائے گی، پھر یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچ عطا فرمائے۔ ایک دوسرا ایشو اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنے کو دل کر رہا ہے، یہ جو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی کبھی پاکستان کا حصہ تھا، اور وہاں کے لوگوں نے بھی دین سے غداری کے حوالے سے وہ کس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اور مغربی پاکستان جو اس وقت تھا اس سے جو دشمنی ہے اس کے حوالے سے افسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ 1974 میں سے فریقی معاہدہ ہو چکا تھا پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان، جس میں طے کیا گیا تھا کہ پاکستان کے نے چونکہ بنگلہ دیش کو تسلیم کر دیا ہے، لہذا اب 71 کی جنگ کے حوالے سے کوئی ملک بھی کسی قسم کی انتقامی کاروائی نہیں کرے گا، لیکن اس سارے معاہدے کو جو ہے وہ اس کو سبوتاج کر کے جو ہے جو اس وقت بنگلہ دیشی حکومت کر رہی ہے، یہ گھٹیا پن کا، انتہائی گھٹیا پن کا ثبوت دے رہی، اور یہ بھی گویا کہ نظریہ پاکستان جو اصل میں تھا ہی اسلام کے لیے، یہ اس سے ایک بیزاری اور اس کے خلاف بغاوت کا ہی ایک اظہار ہے کہ وہ لوگ جو وہاں پاکستان کے مخلص تھے اور اس وجہ سے مخلص تھے کہ پاکستان بہرحال اسلام کے نام پر بنا ہے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن ساری دنیا بھی اس پر خاموش ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کی تو کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں، وہ تو ساری دنیا اس رخ پر جا رہی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور اس میں بھی ہمارے حکومت کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ زیادہ تو کر بھی نہیں سکتی، لیکن جو کر سکتی ہے وہ بھی نہیں کیا جا رہا، افسوس یہ ہے۔ بہرحال یہ ہیں کچھ چند ایسی باتیں کہ جو مزید ہمیں توجہ دلاتی ہیں اس طرف کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے وفادار بنے، تاکہ دین و دنیا دونوں کے حوالے سے اللہ کا وعدہ پورا ہو کہ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، دنیا میں بھی غالب اور سربلند ہوگے اگر تم واقعی مومن ہوئے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ نے اس وعدے کو نبھایا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ آپ دیکھ لیجئے، 8 صدیوں تک مسلمان اسی قرآن عرض کے اوپر ٹاپ سپریم پاور آف ورلڈ رہے ہیں، انتم الاعلون، دنیا میں ان کا توتی بولتا تھا، ان کا غلبہ بھی تھا، ان کی عزت بھی تھی، ان کا مقام بھی تھا، اور آج ہم کہاں ہیں اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح رخ پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔